مرشد عالم محبوب العالم محبوب العلماء والصلحاء سلطان العارفین حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم بیان کے لیے تشریف لے گئے تھے تو انشاءاللہ ابھی رستے میں ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو اس وقت تک آپ حضرات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے کچھ اشعار سماعت فرمائے، جس کا عنوان ہے پھرتا ہوں دل میں درد برا دل لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد برا دل لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد برا دل لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد برا دل لیے ہوئے، اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے، اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے، پھرتا ہے مجھ کو عشق لیے چاں کی گریباں، پھرتا ہے مجھ کو عشق لیے چاں کی گریباں، گرچہ درد ہے توف سلاسل لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد برا دل لیے ہوئے، جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جی چاہتا دل لیے ہوئے، جیتا ہوں کوئی درد برا دل لیے ہوئے، جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہوں کوئی درد برا دل لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد برا دل لیے ہوئے، اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے، مانا کہ طوفان میں محبت کا سفینہ، مانا ہے کہ طوفان میں محبت کا سفینہ، لیکن ہے ساتھ لطف سواحل لیے ہوئے، لیکن ہے ساتھ لطف سواحل لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد برا دل لیے ہوئے، غفلت کا ان کی دل پہ نہ کرنا کبھی گمان، غفلت کا ان کی دل پہ نہ کرنا کبھی گمان، ترا دل لیے ہوئے ہنسے ایک درد بڑا دل لیے ہوئے اور ہر نفس میں قرب منازل میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو ایک قلب شکستا تیرے قابل قلب شکستا تیرے قابل لیے ہوئے اور ہر نفس میں قرب منازل لیے ہوئے اختر اسی کا فیض ہے عالم میں چار سو اسی کا فیض ہے عالم میں چار سو پھرتا ہے جو بھی درد بھرا دل لیے ہوئے پھرتا ہے جو بھی درد بھرا دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہوں کوئی درد بھرا دل منازل لیے ہوئے
اسی زمین پر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہے جو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ ہم بہت محبت سے سناتے ہیں
رحمت قبر بن کی جہاں بر میں چاہیے عالم جل رہا ہے برس کر بجائیے عالم جل رہا ہے برس کر بجائیے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت جو تصنیف ہے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی حضرت والا دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے مقدمے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اصل چیز ہے اور اس کی ابتدا بھی سنت ہے اور انتہا بھی سنت ہے جیسے اصل بخاری شریف ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے اس کے لیے جو ابتدا ہے وہ اولیٰ کی کتابیں ہے سرف ہونا ہے لیکن یہ نہیں کہ پوری زندگی انسان صرف نو کی کتابیں پڑھتا ہے، نہیں، شروع میں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد بخاری شریف پہ دسترس حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر بخاری انسان پڑھتا ہے. لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ سنت ہی سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہی بھی سنت پر ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ درمیان میں ہم اللہ تعالیٰ کو پالے اور سنت کو چھوڑے، نہیں، وہ وقت ہمارے اس وقت جو ہے نا گرنے، یعنی بالکل جو ہے نا کھائی میں گرنے کا وقت ہوگا. تو اس وجہ سے سنت کے اتباع انتہائی اہم ہے. اور حضرت ہمارے شجرے کے جو بڑے تھے سید الطائفہ شیخ العرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں وصول الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اسی لیے بہت جلد ہو جاتا ہے کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے محبوب مرشد حضرت والا دامت برکاتہم کا ہر بیان میں سنت پر عمل، سنت کی ترغیب. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ آج اگر امت سنت پر عمل کرنے لگے تو ان کا جو، یعنی بور میں جو کشتی پھنسی ہوئی ہے ان کا سفینہ جو نا آرام سے وہاں سے نکل جائے گا. مثلا آج کل غمی شادی میں کتنے لوگوں کو مشکلات ہے، شادی کرنا کتنا مشکل ہے، حالانکہ شریعت نے شادی کو کتنا آسان کیا ہے، جو سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے کتنی آسان ہوتی ہے، ہر کام کتنا آسان ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے اس پر، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو. درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کری پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مرنے اور اس کے بعد کی سنت ہے جس میں چند گزر چکی. اگلی سنت ہے جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے. جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے. نمبر 12، دفن کے بعد مردہ کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں. دفن کے بعد مردہ کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں. اللہ تعالی ہمیں، ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرت والا دامت برکات ہم ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، اس وقت تک میں کوئی کتاب سناتا ہوں. آداب المعاشرت جو افادات ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی، کلام کرنے کے آداب، کلام کرنے کے آداب، کلام کے بعض مسائل. نمبر ایک، کلام میں توسط کا لحاظ رکھا جائے، کلام میں توسط کا لحاظ رکھا جائے، نہ اس قدر لمبا کرے کہ لوگ گھبرا جائے، نہ اس قدر اختصار کرے کہ مقصد بھی سمجھ میں نہ آئے. کلام میں توسط کا لحاظ رکھا جائے، نہ اس قدر لمبا کرے کہ لوگ گھبرا جائے، نہ اس قدر اختصار کرے کہ مقصد بھی سمجھ میں نہ آئے. نمبر دو، جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے، اس طرح مرد کو احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کے روبرو اشعار وغیرہ پڑھنے سے پرہیز کرے. نمبر تین، باتیں بہت تکلف سے اور چبا کر مت کرو، اور نہ بات بڑھا کر کہو کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ ہی ہو جائے. باتیں بہت تکلف سے اور چبا کر مت کرو، اور نہ بات بڑھا کر کہو کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ ہی ہو جائے. نمبر چار، بات کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. بعض اوقات سرسری طور پر ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ جہنم میں لے جاتی ہے. بعض دفعہ منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جہنم میں لے جاتی ہے. جب سوچ کر بولا جائے تو اس آفت سے حفاظت رہے گی. بہت ہی اہم نصیحت ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. نمبر چار، بات کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. بعض اوقات سرسری طور پر ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ جہنم میں لے جاتی ہے. جب سوچ کر بولا جائے تو اس آفت سے حفاظت رہے گی. جیسے عصر کے بعد بتایا تھا کہ تقریباً 10 دن میں اکثر لوگوں کے مسائل آتے رہتے ہیں یہاں پر. کبھی فون پر جو نا لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو تقریباً 3-4 لوگوں نے ایسی جو نا فضول باتیں اپنے منہ سے نکالی کہ جب بڑی مفتی صاحب سے میرا رابطہ ہوا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان بھی جو نا ایمان سے بھی نکل گئے اور نکاح بھی جو نا ٹوٹ گیا. فوراً جو نا ان کو بتا دو کہ تجدیدی ایمان بھی کرے اور تجدیدی نکاح بھی. یہ تقریباً 8-9-10 دن کی بات ہے. تو جو دارالافتاؤں میں مفتیان کرام بیٹھے ہیں تو ان کا جو نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا آج کل جو نا ہم بغیر جو نا بے سوچے سمجھے ایسی باتیں جو نا اپنی زبانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ جس میں جو نا ایمان سے انسان نکل جاتا ہے. خصوصاً جو شاعر اللہ ہے، احادیث ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کے بارے میں ایسی جو نا وہ باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب نے اپنے والد کے سامنے کوئی حدیث سنائی تو انہوں نے ایسی جو نا باتیں کی، بڑے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان سے نکل گیا، تجدیدی نکاح ضروری ہے اب. تو تقریباً 10 دن میں ایسے 4-5 جو نا واقعات آ گئے. تو اس لیے جو بھی بات ہو خوب جو نا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی کاغذ پہ تھوڑی بات بھی لکھنی تھی 3-4 دفعہ پہلے سوچتے، 3-4 دفعہ. فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ابا آپ اتنا سوچتی کیوں ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے جو پرچی میں لکھ رہا ہوں یہ پرچی کسی بھی وقت چھپ سکتی ہے، اور میرا جو مخالف ہے یا جو گمراہ لوگ ہیں اس کو اس سے دلیل پکڑ سکتا ہے. اس وجہ سے ہر بات کو، ہر پرچے کو، ہر تحریر سے پہلے میں 3-4 دفعہ جو نا سوچتا ہوں. تو اب ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. نمبر پانچ، کسی کو فاسق، کافر، ملعون، خدا کا دشمن، بے ایمان مت کہو. کسی کو فاسق، کافر، ملعون، خدا کا دشمن، بے ایمان مت کہو. ان الفاظ سے جو نا بعض دفعہ اب کوئی کافر نہیں ہے اور آپ نے اس کو کافر کہا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی جو نا کوئی حد نہیں. اس طرح بعض الفاظ ہم استعمال کرتے بڑا خبیث ہے. فقہ کی کتابوں میں جو نا مسائل تو نہیں یہاں بتلائے جاتے، لیکن ویسے بات کر رہا ہوں، فقہ میں اکثر ایسی باتوں پر جو نا تعزیر ہے. تعزیر کا کیا مطلب؟ کہ قاضی کو جو نا اگر یہ فیصلہ چلا جائے تو قاضی اس کو درے مارے اور اس کو کوڑے لگائے. اب جو نا اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کسی کو فاسق، کافر، ملعون، خدا کا دشمن، بے ایمان مت کہو. اور ویسے بھی حضرت والا دامت برکاتہم بارہا فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. التودد الى الناس نصف العقل، لوگوں سے بتکلف اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا آدھی عقل ہے. تو اس لیے کسی کو ایسے الفاظ سے جنا ہو مخاطب نہیں کرنے چاہیے. نمبر 6، دو رویہ پن کبھی مت کرو کہ جیسوں میں جائے ویسی ہی باتیں کرنے لگے. بقول شخص جمنا پر گئے جمنا داس، گنگا پر گئے گنگا داس. ایک تو یہ ہے کہ ہر جنا محفل میں جانا نہیں چاہیے، اللہ والے سب جنا ہمارے سرے اور آنکھوں کے تاج ہے، لیکن یہ ہے کہ جس سے مناسبت ہو جائے انہی کے پاس جانا چاہیے، جن سے مناسبت ہو انہی کے پاس جانا چاہیے، جو شیخ ہے مثلا انہی کے پاس جانا چاہیے تاکہ ایک رنگ جو نا چڑھ جائے. ورنہ جو نا مختلف بزرگوں کے پاس جانے سے پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر جو نا ایک کا رنگ بھی نہیں چڑھتا. تو اس وجہ سے فرمائے کہ دو رویہ اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. نمبر 7، چغل خوری ہرگز مت کرو. نمبر 7، چغل خوری ہرگز مت کرو. نمبر 8، سچ بولا کرو، جھوٹ ہرگز مت بولا کرو. البتہ دو شخصوں میں صلح کرانے، جھگڑا ختم کرانے کے لیے اگر کچھ جھوٹ بھی بول دیا جائے تو مزائقہ نہیں، لیکن علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کس انداز میں میں بات کروں تاکہ صریح جو ہے جھوٹ بھی نہ ہو، جس کو توریہ کہا جاتا ہے کہ وہ استعمال ہو جائے، لیکن ان میں جو ہے اللہ والوں سے اپنے مشائخ سے مشورہ کرنا چاہیے. نمبر 9، کسی کی منہ پر خوشامد سے اس کی تعریف مت کرو. کسی کی منہ پر خوشامد سے اس کی تعریف مت کرو. نمبر 10، غیبت کبھی مت کرو، اس سے علاوہ گناہ کی دنیاوی طرح طرح کے فساد پیدا ہوتے ہیں. غیبت کبھی مت کرو، ایک تو گناہ کبیرہ ہے. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ اشد ہے. ہمارے مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، جو دارالعلوم کے بڑے استاد ہے، فرمایا کہ زنا کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے برا کام کیا، بہت برا کام کیا، تو دل میں ایک ندامت پیدا ہو جاتی ہے. اور التوبت ہی الندمہ، ندامت کا طاری ہونا یہ ایک توبہ ہے. چار شرائط بھی انسان جو نا پوری کر لیتا ہے، لیکن فرمایا کہ غیبت کے بعد دل میں ندامت پیدا نہیں ہوتی. اس وجہ سے بھی جو نا غیبت کو زنا سے اشد کہا. اور ایک تو یہ ہے کہ غیبت حقوق العباد ہے، اور زنا اور جتنی بد نظری ہے یہ حقوق اللہ ہے. تو اس وجہ سے جو نا یعنی انسان توبہ کرے تو غیبت جو ہے نا فرمائے کبھی بھی مت کرو، اس سے علاوہ گناہ کی دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہے. نمبر 11، غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح کسی کی نقل اتارنے سے بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ زیادہ قبیح اور بری ہے. مثلا آنکھ دبا کر دیکھنا، لنگڑا کر چلنا وغیرہ. مثلا یہ کوئی آدمی قد سے چھوٹا ہے، اب کسی نے کام فلاں تو ایسا کیا، بالش کے جو نا اس طرح اشارہ کیا یا ایسا کیا، تو یہ جو نا فرمایا کہ یہ صرف زبان کی غیبت نہیں بلکہ ہاتھ اور جو نا اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے. فرمائی یہ اشاروں سے ایک آدمی کی غیبت کی ایک آدمی نے، اور فرمائی یہ پہلے سے زیادہ جو نا خطرناک ہے. تو اس لیے جو نا خواتین میں خصوصاً جو نا یہ بہت بڑا مرض ہوتا ہے، بس جو بھی خاتون تھوڑی بھی اس میں جو نا کوئی بات ہوتی ہے اب فوراً جو نا دوسرے کو کہہ دیتی ہے. تو اس میں جو نا غیبت سے بہت ہی بچنا چاہیے. نمبر 11، غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح کسی کے نقل اتارنے سے بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ زیادہ قبیح اور بری ہے. مثلا آنکھ دبا کر دیکھنا، لنگڑا کر چلنا وغیرہ. نمبر 12، بحث مباحثہ میں کسی سے مت الجھو، جب یہ دیکھو کہ مخاطب حق بات نہیں مانتا تو خاموش ہو جاؤ. بحث و مباحثہ میں کسی سے مت الجھو، جب یہ دیکھو کہ مخاطب حق بات نہیں مانتا تو خاموش ہو جاؤ. ہمارے بزرگ تو اس بات کا بہت ہی ہمیں جو نا تاکید کرتے ہیں کہ اپنے جو نا کسی سے بحث و مباحثہ مت کرو، ورنہ جو نا اکثر لوگ الٹی سیدھی باتیں کر لیتا ہے، انسان کے دل میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جو نا ذہن میں وہی باتیں جو نا چلتی پھرتی ہے پھر. تو اس وجہ سے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے تو سخت منع کیا ہے، سخت منع کیا ہے کہ بحث و مباحثہ جو نا کسی سے مت کرو. نمبر 14، زمانے کو برا مت کہو، کیونکہ زمانہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات نعوذ باللہ اللہ تعالی کی طرف پہنچتی ہے. زمانہ کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات نعوذ باللہ اللہ کی طرف پہنچتی ہے. نمبر 15، جو دین کے پابند نہ ہو ان کی تعظیم و تعریف کے الفاظ نہ کہو، جو دین کے پابند نہ ہو ان کی تعظیم و تعریف کے الفاظ نہ کہو۔ نمبر 16، بچے اور مجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے، بچے اور مجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے۔ اس میں جو نا خاص خیال رکھنا چاہیے، جیسے حضرت والا دامت برکاتہم نے بارہا جو نا یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے حجاج ابن یوسف کی غیبت کی، کسی نے حجاج ابن یوسف کی غیبت کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حجاج ابن یوسف اگرچہ ظالم ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں اگرچہ وہ ظالم ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے ظالم ظلم سے جنا یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت اور آبرو سب مسلمانوں کی حلال ہو گئی، جو بھی اس کی غیبت کرے بس وہ جنا آرام سے اس کی غیبت کرے۔ فرمائے جہاں قیامت کے دن حجاج ابن یوسف سے ان کے مظالم کا اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے، تو دوسری طرف آپ نے جو ان کے اوپر بہتان باندھا ہے، جو آپ نے اس کی غیبت کی ہے، حجاج ابن یوسف کی غیبت کی ہے، فرمائے اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی جنا اس کا حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی جو نا اس کا حساب لیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم خاص طور پر جو حکمران ہیں ان کے خلاف بولنے سے منع فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی انسان بات کرے، جو تحقیقی بات ہو تو اس وہی انسان بیان کرے۔ آج کل ہم اخبار میں دیکھتے ہیں وہی پھر بیان کرتے، اخبارات میں اکثر جو نا جھوٹی باتیں ہوتی ہے اور میڈیا کا چکر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو نا بازار گرم کرتے ہیں، تب وہ سچ باتیں اس میں کہاں ہوتی ہے، بہت الا ماشاء اللہ۔ اب ایسی باتوں کو آگے پھیلانا اور جو ہے نا کسی کی غیبتیں کرنا انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو بچے اور مجنون اور کافر ذمے کی غیبت بھی حرام ہے۔ نمبر 17، غیبت کا بقصد اختیار سننا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا، غیبت کا بقصد اختیار سننا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا۔ جہاں غیبت ہو رہی ہے، اب یہ ہم کہتے ہیں ہم تو غیبت نہیں کر رہے، لیکن جس مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے تو اس کو سننا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں جو حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام، کہ بے شک تمہارے مال اور خون اور عزت تو ایک تمہارا ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کی عزت کشائی کرنا، ان کی عزت کو لوٹنا، فرمائے یہ حرام ہے، یہ کسی بھی یعنی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تو لہذا جیسے غیبت کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، اس طریقے سے غیبت کا سننا بھی جائز نہیں۔ لہذا اگر طاقت ہے تو ان کو فوراً انسان کہیں غیبت نہ کرے، اب اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اس کو منع کرے۔ اگر منع نہیں ہو رہا تو فوراً جو ہے انسان پیٹ پر ہاتھ رکھے، یا ویسے موبائل جیب سے نکال کر کان پہ رکھ دیا اور وہاں سے فوراً نکل جائے، غیبت کا سننا بھی جو ہے گناہ ہے۔ نمبر 18، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا نام لے کر نہ پکارے بلکہ کوئی عظمت و رفعت کا لفظ استعمال کرے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا نام لے کر نہ پکارے بلکہ کوئی عظمت و رفعت کا لفظ استعمال کرے، بابا، ابو یا بھائی، بھائی جان، جو بھی ہو اس طریقے سے۔ نمبر 19، جو حکم بولنے اور پکارنے آواز دینے کا ہے وہی لکھنے تحریر کرنے کا بھی ہے، قاعدہ فقہیہ ہے الکتاب کالخطاب، لہذا بڑوں کا نام لکھنے میں بھی ادب کا لحاظ ضروری ہے کہ نام کے شروع میں اچھے اور مناسب القاب اور نام کے بعد کوئی جملہ دعائیہ ان کی شایان نشان لکھنا چاہیے۔ فرمائے جو حکم بولنے اور پکارنے آواز دینے کا ہے وہی لکھنے تحریر کرنے میں بھی ہے، قاعدہ فقہیہ ہے الکتاب کالخطاب، یعنی کسی کو خط لکھنا یہ ایسا ہے جس طرح آپ ان سے بات کر رہے ہیں، لہذا بڑوں کا نام لکھنے میں بھی ادب کا لحاظ ضروری ہے کہ نام کی شروع میں اچھے اور مناسب القاب اور نام کے بعد کوئی جملہ دعائیہ ان کے شایع نشان لکھنا چاہیے، مثلا دامت برکاتہم، اطال اللہ عمرہم، وعمت فیوزہم، ایسے الفاظ جو ہے نا اللہ تعالی ہمارے شیخ کا سایہ سلامت رکھے، تو ایسے القابات جو ہے نا لکھنا بھی جو ہے نا یعنی چاہیے، اللہ والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بڑوں کا ادب، حدیث شریف میں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر جو ہے نا شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا بڑوں کا ادب جو ہے نا انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح جو ہے نا بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا جو ہے نا خوب ادب کرے، ان سے جو ہے نا یعنی زیادہ عام الفاظ میں ان کا نام نہ لے، اور ان کے خوب جنا ادب کرے. نمبر 20، اسی طرح اپنے چھوٹوں کے لیے بھی ان کے مناسب الفاظ لکھنے چاہیے کہ شفقت اور دلجوئی و حوصلہ افزائی کی بات اور باہمی ربط و تعلق اور محبت کا سبب ہے جو کہ شریعت میں مطلوب ہے. نمبر 20، اسی طرح اپنے چھوٹوں کے لیے بھی ان کے مناسب الفاظ لکھنے چاہیے کہ شفقت اور دلجوئی و حوصلہ افزائی کی بات اور باہمی ربط و تعلق اور محبت کا سبب ہے جو کہ شریعت میں مطلوب ہے. اب جو ہے نا چھوٹوں کے لیے بھی ایسے الفاظ لے کے، جیسے ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میرے بڑے بھائی حضرت ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ نے جب چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے جب لکھنا سیکھ لیا تو میرے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاحی خط لکھو. تو اب جو نا وہ چھوٹے بچے تھے اور ابتدائی جو نا انہوں نے خط سیکھا تھا، تو اب ایسی الٹی سیدھی جو نا اس طرح لکھ کر کے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ان کو بہت شاباش دی کہ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا، یہ کر کے بہت جو نا حضرت نے ان کو داد دیا. اور اس کے بعد آخر میں لکھا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کا خط تو آپ کی لکھائی ماشاء اللہ بہت زبردست ہے، لیکن اس سے مزید بہتر لکھنے کی بھی کوشش کرے، مزید جو ہے نا اچھا بہتر لکھنے کی کوشش کرے. اور فرمایا کہ بہتر لکھنے میں یہ نیت رکھو، فرمایا کہ بہتر لکھنے میں یہ نیت کرو کہ میں اس لیے اچھی طریقے سے لکھنا سیکھتا ہوں تاکہ پڑھنے میں جو ہے کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو. فرمایا اس لیے میں اچھی طریقے سے لکھنا سیکھتا ہوں کہ تاکہ جو ہے کسی مسلمان کو اس کے پڑھنے میں اذیت نہ ہو. اور فرمایا کہ ابھی سے میں آپ کو صوفی بنا رہا ہوں، تو فرمایا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آخر میں جو ہے نا یہ لکھا. پھر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ صوفی کا مطلب کیا ہے، حضرت نے فرمایا صوفی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کا یہ دھیان ہو کہ میں جو ہے نا میرے ہاتھ سے کوئی بھی نیکی نہ جو ہے نا چھوٹ جائے اور کوئی بھی گناہ جو ہے نا مجھ سے نہ ہو جائے. فرمایا اصل صوفی جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اصل صوفی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم بھی ماشاءاللہ چھوٹوں پر کتنا شفقت فرماتے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے یعنی یہ جو نا طور و طریق ہے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہم اپنے استاذ تھے ہمارے بڑے غالباً مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، فرمائے ان کے گھر جانے میں ہم اکثر جو نا والد سے بہت ضد کرتے کہ ہم ان کے گھر ضرور جائیں گے. فرمائے کیوں ہم وہاں جانے کی ضد کرتے؟ کیونکہ وہاں سے ہمیں مٹھائی ملتی، کہ جب بھی وہاں جاتے تو وہاں مٹھائی ملتی. تو اس طرح جو ہے جو حضرت والا دامت برکاتہم ٹوفیاں دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے شاہراہ اولیاء ہے، ہمارے بڑوں کا ایک طریقہ ہے. اور ماشاءاللہ اس طریقے سے کئی بچے اپنے جو ہے والدین کو جو ہے اللہ والوں کے پاس اور ہمارے مشائخ کے پاس لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے بزرگوں کے ہمیں بھی اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرت والا دامت برکاتہم نے ایک ماہ پہلے اس پہ خاص بیان فرمایا کہ جنجلاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آج کل بچوں کو کتنا جو ہے نا ڈانٹا جاتا ہے، بچے بات کرتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے ہمارا عزت نفس ہے، جس طرح ہمارا عزت نفس ہے، اگر کوئی ہمیں جو نا کوئی بات کرے یا ہماری بات کی طرف توجہ نہ یعنی نہ دے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو فرمائے اس طریقے سے بچوں کا بھی عزت نفس ہے، ان سے بھی جو نا ان کی کلام کی طرف خوب خوب توجہ دینی چاہیے، ورنہ اگر ہم نے توجہ نہ دی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا جو نا شفقت فرماتے. ایک صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کے پاس پرندہ تھا، وہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر مزاح فرماتے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر آپ کا نغیر پرندہ کہاں گیا، اکثر ان سے مزاح فرماتے تھے. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ سے کتنا جو ہے نا محبت فرماتے تھے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی یعنی گلی میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلی میں چھوٹے بچے تھے، اس وقت 4-5 سال کی عمر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ پورے مجمع سے آخر میں چلتے اکثر، تو وہیں سے جنا صحابہ کو درمیان میں سے چیر کر درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جنا پکڑنے کی کوشش کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھاگنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے جنا چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے ایسی محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ میری بیٹی حضرت حسن کو بھیجو۔ فرمائے اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بچے کے چہرہ وغیرہ دھو لیا، صاف ستھرا کیا، اس کے بعد یعنی گھر سے باہر بھیجا۔ فرمائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب اپنے نانا کو دیکھا تو دوڑنے لگا، فرمائے ان قریب تھا کہ وہ گرنے والا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی طرف جھپٹے اور اپنے جن گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح بھی ہمیں جن اپنے بچوں سے خوب محبت کرنی چاہیے، ان کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو بار بار پر جھڑکے اور جن دودکارے اور جنجلاہٹ اور یہ باتیں ہو، اس سے بچوں کا دل بہت زیادہ جن خراب ہو جاتا ہے۔ آگے حضرت تانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی صاف صاف بات نہیں کرتے، تکلف و کنایات کے استعمال کو ادب سمجھتے ہیں، اس سے بعض اوقات مخاطب نہیں سمجھتا یا غلط سمجھتا ہے، جس سے فی الحال پریشانی ہوتی ہے، بات بہت واضح کہنا چاہیے۔ بعض آدمی صاف صاف بات نہیں کرتے، تکلف و کنایات کے استعمال کو ادب سمجھتے ہیں، اس سے بعض اوقات مخاطب نہیں سمجھتا یا غلط سمجھتا ہے، جس سے فی الحال پریشانی ہوتی ہے، بات بہت واضح کہنا چاہیے۔ اسی طرح جب بات کرنا ہو تو سامنے بیٹھ کر کرے، پشت پر سے بات کرنے میں الجھن ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر جنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا دامت برکاتہم اکثر کرسی پر صف میں جو نا تشریف رکھتے ہیں، تو اکثر لوگ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، عادت جو نا پیچھے سے آ کر حضرت سے بات کرتے ہیں، اب حضرت جو نا پورے جو نا ان کی طرف مخاطب کر کے پوری ان کی طرف جو نا ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف حضرت والا دامت برکاتہم کے کمر میں تکلیف، اور پھر جو نا اس طرح ان کی طرف جو نا پورا چہرہ کرنا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت تانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامنے آ کر بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد جو نا بات کرو۔ اب پیچھے سے بات کریں گے تو کتنا جو نا اللہ والوں کو تکلیف ہوگی، تو ان باتوں کو خوب جو نا سمجھنا چاہیے۔ جب کسی شخص سے کوئی حاجت پیش کرنا ہو جس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہے تو دوبارہ پیش کرنے کے وقت بھی پوری بات کہنا چاہیے، قرائن پر یا پہلی بات کے بھروسے پر ناتمام نہ کہے، ممکن ہے کہ وہ پہلی بات یاد نہ رہی ہو اور غلط سمجھ جائے یا سمجھنے میں پریشانی ہو۔ کوئی پہلے سے پرانی کوئی بات آ رہی ہے تو مختصر دوبارہ جو نے یاد دلانا چاہیے۔ جب کسی شخص سے کوئی حاجت پیش کرنا ہو جس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہے تو دوبارہ پیش کرنے کے وقت بھی پوری بات کہنا چاہیے، قرائن پر یا پہلی بات کے بھروسے پر ناتمام نہ کہے، ممکن ہے کہ وہ پہلی بات یاد نہ رہی ہو اور غلط سمجھ جائے یا سمجھنے میں پریشانی ہو۔ ادب، بعض آدمی پیچھے بیٹھ کر کھنکھارا کرتے ہیں تاکہ کھنکھارنے کی آواز سن کر یہ شخص ہم کو دیکھے اور پھر ہم سے بات کرے، سو اس حرکت سے سخت اذیت ہوتی ہے، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ سامنے آ بیٹھے اور جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، اور مشغول آدمی کے ساتھ بھی جب کرے کہ سخت ضرورت ہو، ورنہ اس سے احیاناً بعض وقت پریشانی ہو جاتی ہے، پھر جب یہ فارغ ہو جائے پاس آ بیٹھے اور جو کچھ کہنا ہو کہہ لے۔ اس طرح حضرت والا دامت برکاتہم صبح الحمدللہ تقریباً 10:15 بجے تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو نا عصر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر رات یعنی عشاء تک یہی ہوتے ہیں۔ تو اب اس وقت جو نا جو حضرت کے اوقات ہیں مشورے کے لیے, ہمیں ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ہم اسی وقت آ کر اپنے شیخ سے مشورہ کریں. اب ہمیں جو نا اکثر یہ بات جو نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, شیخ کے ادب کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. جب حضرت کے معمولات کا ٹائم ہوتا ہے اکثر ظہر نماز کے بعد حضرت اپنے معمولات فرماتے ہیں, اس طریقے سے مغرب کے بعد جو نا تھوڑی دیر کے لیے معمولات فرماتے ہیں, یا عصر کے بعد جب حضرت گھر تشریف لے جاتے ہیں, یا عشاء کے بعد حضرت گھر تشریف لے جاتے ہیں, تو اسی وقت جو نا ہمیں اپنی باتیں یاد آ جاتی ہیں. اب حضرت جو نا بار بار بابا وہاں انتظار فرماتے ہیں اور ہم اپنی باتوں میں جو نا مصروف ہو جاتے ہیں. تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سخت منع فرمایا کہ جیسے جو نا آپ اپنے سر سے اپنے بوجھ اتارتے ہیں تو شیخ کا بھی تو انسان کو جو نا تھوڑا سا وہ رکھنا چاہیے کہ ان کا جو نا ان کے کاموں میں کوئی حرج تو نہیں ہے اس سے. تو اس وجہ سے فرماتے کہ بعض یہ آدمی پیچھے بیٹھ کر کھنکارا کرتے ہیں تاکہ کھنکارنی کی آواز سن کر یہ شخص ہم کو دیکھے اور پھر ہم سے بات کرے. اگر کوئی ضروری بات ہے, بہت زیادہ ایمرجنسی ہے, پھر کر لے, اس میں گنجائش ہے. لیکن جو نا جب بھی انسان مشورہ کرے اسی وقت بزرگوں کے معمولات کے وقت آ جائے, یا قیلولی کا ٹائم ہو رہا ہے اور اسی وقت آ کر اللہ والوں سے کہے کہ اب مشورہ کرنا ہے. اب اللہ والے تو بڑے جو نا ان کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے, اپنے آپ کو جو نا یعنی تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی راحت کی فکر کرتے ہیں. لیکن ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ والوں کو ہماری ذات سے جو نا کوئی ذرہ بھر تکلیف نہ پہنچے. ادب, بعض آدمی تھوڑی بات پکار کر کہتے ہیں اور تھوڑی بالکل آہستہ, کہ یا تو بالکل سنائی نہ دے یا نہ تمام سنائی دے, اور دونوں صورتوں میں سامع کو غلط فہمی یا تردد و الجھن ہوتی ہے اور دونوں کا نتیجہ ناگوار ہے. بات کے ہر جز کو بہت صاف صاف کہنا چاہیے. فرمائے بعض آدمی تھوڑی بات پکار کر کہتے ہیں اور تھوڑی بالکل آہستہ, کہ یا تو بالکل سنائی نہ دے یا نہ تمام سنائی دے, اور دونوں صورتوں میں سامع کو غلط فہمی یا تردد و الجھن ہوتی ہے اور دونوں کا نتیجہ ناگوار ہے. بات کے ہر جز کو بہت صاف کرنا چاہیے. اب کوئی بھی بات ہو, اب جو ہے نا صاف ستھری بات کرنی چاہیے. بعض لوگ اتنا آہستہ بولتے ہیں, اللہ والے اپنے کان کو اور قریب کرتے ہیں اور قریب کرتے ہیں. اب جو ہے نا یہ ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان جو ہے نا مختلف حالات ہوتے ہیں, بعض لوگوں کی معدے کی بیماری ہوتی ہے, اب منہ سے بدبو آتی ہے, اب اللہ والے جو ہے نا کتنا تکلیف برداشت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بات جو ہے نا صاف صاف کہے. اگر بات صاف صاف کہنے کی اتنی ہمت نہیں ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک پرچی پر اس کو لے کے, کیونکہ اللہ والوں کی ایک عظمت ہوتی ہے, ان کا ایک روب ہوتا ہے, تو بعض دفعہ ان کے روب کی وجہ سے جو انسان کی باتیں ہوتی ہیں اکثر سب بھول جاتے ہیں انسان. تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خط کے ذریعے یا کوئی پرچی پر لکھ کر اللہ والوں کے سامنے جو نا وہ اپنا پرچہ رکھ دے, تو اس کے بعد جو نا وہ پوری بات آسانی سے آپ کو سمجھا دیں گے. اس طرح فون پر بہت زیادہ غیر ضروری باتیں کرنا, اللہ والوں کا وقت لینا, اب کیسی طبیعت ہے, بچوں کا کیا حال ہے, یہ لمبی, اب اللہ والوں کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے. تو جو ضروری باتیں ہوتی ہے اسی پر اکتفا کرنی چاہیے. ادب, ایک نوارث شخص سے پوچھا کہ تم کب جاؤ گے, اس نے جواب دیا جب حکم ہو. ایک صاحب خانقاہ تانہ بھون میں آگئے وقت لگانے کے لیے, تو حضرت نے فرمایا کہ تم کب جاؤ گے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت کا جب حکم ہو جائے. اس پر یہ تعلیم کی گئی کہ محمل جواب ہے. اب یہ محمل جواب ہے, اب اس میں کیا کہوں, آپ شاید آپ کی جو نا کوئی حقوق واجبہ ہو تو اس کا بھی جو نا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا مجھ کو کیا خبر کہ تمہاری حالت کیا ہے, کیا مصلحت ہے, کس قدر گنجائش وقت میں ہے. یوں چاہیے کہ جواب میں اپنے ارادے سے اطلاع دے دے, اور اگر ایسا ہی ادب و طاعت و تفویض ہے تو بعد اطلاع ارادے کے اتنا اور کہہ دے کہ میرا ارادہ اس طرح ہے آگے جس طرح حکم ہو. اگر بہت زیادہ جو نا یعنی اللہ والوں سے عقیدت ہے یا اور بھی, تو انسان کہے کہ میں جو نا 7 دن کے لیے آیا ہوں, 3 دن کے لیے آیا ہوں, باقی جو حضرت کا حکم ہوگا اسی پہ عمل کروں گا. غرض ایسا جواب مت دو کہ پوچھنے والے پر بار پڑے. یہ باتیں جتنی بھی ہیں, ایک تو سننے سے ہم جو نا سن لیتے ہیں, لیکن اصل جو پریکٹیکل جو نا انسان زندگی میں آتا ہے, سب سے جو نا آسان طریقہ یہ ہے. اب ہمارے اندر بہت بڑی خرابیاں ہیں, ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کیا جو نا ہم یعنی خود میرے اندر, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اب ایک برائی کو نکالنا جو نا بہت مشکل ہے, لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت آسان طریقہ سکھایا ہے, بہت آسان طریقہ. فرمائے کہ بادشاہ نے ایک جنگل ہے جس میں 100 درختے ہیں, وہاں پر اپنا محل بنانے کا ارادہ کیا.
ایک لکڑہارے کو بلایا اور کہا کہ اس جنگل کو صاف کرو. لکڑہارے نے کہا میری اتنی طاقت ہے کہ ایک درخت کو میں دن میں کاٹ سکتا ہوں. فرمایا اب پوری جنگل کو ختم کرنے میں 1000 دن لگیں گے, کم از کم 3 سال لگیں گے. اور فرمایا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ پیٹرول پمپ سے ایک جو ہے نا لیٹر یعنی پیٹرول لے آؤ اور ایک درخت پہ جو ہے نا اس کو چھڑکو اور اس کے بعد آگ لگاؤ. فرمایا چند گھنٹوں میں پورا جنگل جو ہے صاف ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اس طرح جو ہے نا ہمارے اندر عیوب بہت زیادہ ہے, ایک ایک کو نکالنے میں کافی وقت یعنی لگے گا. فرمایا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے جہاں آپ کو مناسبت ہے وہاں پر چلے جاؤ اور ایک چھلا یا 20 دن یعنی جتنی یعنی مہلت ہو وہاں جا کر اللہ والے سے جو ہے نا اللہ والے آپ کی جتنی عیوب ہے سب پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو ہے نا آگ لگا دیں گے. فرمایا سب عیوب جو ہے نا پھر خود بخود یعنی ختم ہو جاتے ہیں, سب عیوب جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے جو ہے نا یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو گناہوں سے بچو. یا اللہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین, کونوا مع الصادقین, کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ سب کچھ جو ہے نا آسان ہو جائے گا. جس کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے
میں دو کارٹون رکھے ہیں کتابوں کے, دو کارٹون رکھے ہیں وہ گاڑی میں رکھوا دیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. لہری میں بیان تھا مغرب سے عشاء, اور عشاء تھی 7:30 بجے. کتنے 7:30, اس کے بعد اب نکلیں اب پہنچیں. ٹریفک جام ٹریفک جام ٹریفک جام, عاشقوں کا جلوس تھا, ایمبولینسیں پتہ, اپنی آنکھوں سے دیکھا بس. کہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے جو اللہ نے حضرت والا سے جوڑ دیا, ورنہ ہم بھی ڈنڈے لے کے جلوس میں ہوتے ہیں وہاں پر, آگے آگے مفتی صاحب ہوتے ہیں. بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ ہمارے بس کی بات نہیں, آپ کا احسان ہے, آپ نے فضل فرمایا. بند کریں یہاں سے. وہاں بس جس طرف سے جاتے ٹریفک جام, جس طرف کوئی کہتا ہے وہاں لالو کھیت میں ٹریفک جام, کوئی کہتا ہے یہاں جام, کوئی کہتا ہے یہاں بالکل, جب آ گیا ہے تو وہ بھی جام 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 جام. لیکن بہرحال جو دن گزرتا ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں دعائیں, اللہ کا شکر تو پہلے آدمی ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے. کہ اصل میں یہ بھی بچار حضرت فرماتے تھے کہ یہ بیچارے جو رسومات والے ہیں ہم سے زیادہ ان میں عشق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ حضرت کا جملہ کتنے برسوں کے بعد یاد آیا ہے کہ ہم سے زیادہ ان کے اندر محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں سے ہوا رہی ہے, یہ چترال کا آدمی ہے, تجھے کیا ہے برف باری بھی ہو تو. تم دیکھو میڈن ڈالڈا والے ہیں, تم میڈن سلا جیت ہو. دیکھیں پہلا سردی ہے اس میں, اس کو سردی لگ رہا ہے, ورنہ یہ تھوڑی پہنتا تھا یہ کرتا اور یہ ٹوپی. آج پہلی دفعہ اس نے اشعار ایسے پڑھے جیسے کسی کو مردہ کھڑا کر دیا ہے نا. یقین کرنا پہلے میں بولنے والا تھا, پھر میں نے کہا اب لوگ کیا بولیں گے. دو جہاں کا مزہ ان کو نہ گردن ہل رہا ہے نہ ہاتھ کچھ بھی نہیں, بس ایسا لگا جیسے روبوٹ کسی نے کھڑا کر کے تھپڑ ماری ہو, چل بھائی اشعار پڑھ. اس بیچارے کے غم کا آپ کو کیا معلوم, بہت بیچارا اداس. میں نے کہا بولوں تو صحیح ان کو کچھ, لیکن اب کیا کریں, اس وقت بول بھی نہیں سکتا آدمی, جو پڑھ رہا ہے وہ بھی جاتا. تو شکر ہے نماز سے عشاء کی پڑھائی انہوں نے صحیح, اور اس میں بھی مائک یہاں ہونا چاہیے, مائک نیچے رکھا تو آواز بہت کم تھی. خراب نہیں تھا مائک, مغرب میں مولانا نے نماز پڑھائی وہ صحیح تھا, آپ کے وقت میں خراب تھا. تو پیارے شیخ فرماتے تھے کہ ان کو محبت زیادہ ہے ہم سے, لیکن کیسی محبت ہے کہ بہت عرصے کے بعد مفتی صاحب ملے یہ کوٹلان سے جو ابھی آئے ہیں. ایک اللہ کی شان آپ دیکھیں, ایک اللہ کے عاشق جاتا ہے دوسرا آتا ہے. کل رحیم یار خان کے مفتی صاحب واپس گئے ایک, دوسرے آج گئے, دو مفتی صاحب کوٹلان سے آ گئے, پورا کوٹا وہ آ گئے واپس الحمدللہ. ما صابک من حسنۃ فمن اللہ, یہ شیخ کی محبت کو مانگنا چاہیے, اللہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. لڑکی سے محبت سمجھ میں آتی ہے گندے مقامات کے لیے, وہ سمجھ میں آ جاتی ہے محبت حرام عشق جو عذاب الہی ہے. اگر کوئی کہ میں تو اللہ والوں کا غلام ہوں, لیکن کوئی اللہ والے سے محبت کرے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے مانگ کر سکھایا تاکہ ہم مانگیں, اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے. اور آپ سفر کی دعا دیکھ لیں, جب سفر جس بستی میں جانا ہو سنت کی دعا کیا ہے, اے اللہ اس پوری مفہوم عرض کرتا ہوں, پوری بستی والوں کے دل میں میری محبت ڈال دیں. ذرا غور سننا مزہ آئے گا. حضرت نے اس کی تشریح کی, علماء اشش کر اٹھے. جب ہم کسی بستی میں جاتے ہیں تین بار پڑھنا ہے اللہم بارک لنا فیہ, اللہم بارک لنا فیہ, اللہم بارک لنا فیہ. بھائی اس کو پورا کرو نا جلدی, اس کو دیر مت کرو نا, تحقیق کرو اس کی فوراً. یہ دعا کہ اے اللہ جس بستی میں اب میں داخل ہو رہا ہوں, کہ اللہ اس بستی کے جتنے لوگ ہیں جتنے, ان سب کے دلوں میں میری محبت ڈال دے, جتنے چاہے ہندو ہوں چاہے کوئی بھی ہو, اور اے اللہ اس بستی کے نیک لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اب حضرت نے کیا تشریف فرمائی, کفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں, کہ یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ میرے دل میں یہاں کے سب لوگوں کی محبت ڈال دے, تو اس میں کافر بھی ہوں گے, فاسق بھی ہوں گے, شرابی بھی ہوں گے, ان کی محبت اگر دل میں آ گئی تو پھر جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا, جس کی محبت دل میں ان کی آ جائے گی تو ان کے غلط کام ہم کرنے لگیں گے. کیا راز ہے کہ اے اللہ اس بستی والوں کے دل میں میری محبت ڈال دیں, تاکہ جو آپ نے دین کی نعمت دی ہے وہ ان کان میں پڑے گی تو خوش ہوں گے, اور اے اللہ اس بستی کے نیک لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بیچارے بہت محبت کرنے والے ہیں, لیکن ایسا ہی ہے جیسے کوئی آیا ایک سال دو سال کے بعد اور گلے لگایا ایسا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت صحیح ہے؟ نہیں, محبت صحیح کہاں ہے, یہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. تو یہ بھی ایسے ہی بارہ ربیع الاول اور ربیع الاول کے بارہ دن اور گن لو, پورا مہینہ گن لو, اور کتنا گنو گے. لیکن بہرحال بارہ ربیع الاول کے بعد جوش ٹھنڈا ہونے لگتا ہے, اور جتنی رسومات ہیں آپ دیکھیں, جتنی رسومات ہیں یہ سارے کے ساری بدعت اور رسومات دوزخ کا راستہ ہے. اب آپ غور کرتے جائیں, آپ میں نہیں بتاؤں گا ٹائم کم ہے, جتنی رسومات ہیں اس کا اینڈ جو ہے پیٹ پر آتا ہے, تیجا پیٹ. لاہور میں میرے ایک بہت پیارے دوست کے والد کا انتقال ہوا, پھر میرا کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا تو میں ملنے گیا, تو انہوں نے کہا میری بوڑھی والدہ تم سے ملنا چاہتی ہے. تو میں نے کہا بھائی میں گھبراتا ہوں اس بات سے, اور آپ کی والدہ کتنی بوڑھی ہوں گی, کہنے کو تو بوڑھی ہیں لیکن پردے کے پیچھے سے سلام کر سکتی ہیں. کہا والدہ کو کچھ پوچھنا ہے, پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہوں تنہائی نہیں ہونی چاہیے. تو ان کی والدہ نے سلام کیا, دعائیں دیں, میں نے ان کو تسلی کے کلمات کہے, کہا جو بھی انہوں نے جملہ کہا کہ ایک بہت پریشانی ہے مجھے. کیا کہا آج 25 دن غالباً ہو گئے ہیں اور اب میں اپنے شوہر کے بیڈ روم کی لائٹیں بند نہیں کرتی، اور بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوا، دو بیٹے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ اور خاتون پردے کے پیچھے. وجہ کا وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک روح آتی ہے، اس لیے ہم لائٹ بند نہیں کرتے. اب اس وقت تو میں چپ رہا، بعد میں میں نے اپنے آپ دوستوں کو سمجھایا جب روح آتی ہے تو اچھا ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، ملو اس سے نا، جنت کے حالات پوچھو. اتنا عقل نہیں ہے کہ آپ مجھے بتاؤ جنت بڑھ کر ہے یا دنیا؟ جنتی نیچے آئے گا، دنیا میں سڑی دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرایا جاتا ہے اور نعمتیں دکھائی جاتی ہیں اس کو جنت کی، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، تو اس کو چھوڑ کر یہاں آئے گا نیچے دال روٹی کھانے کے لیے. تو لیکن بہرحال آدمی اس وقت تو بول بھی نہیں سکتا کچھ بھی. میں نے بتایا، میں نے کہا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر ان کے بیٹے کو سمجھایا، میں نے کہا اگر یہ حقیقت ہے تو آپ لوگ لائٹ جلا کر خالی کمرہ کیوں کرتے ہو؟ آپ بیٹھو نہ، کچھ گپ شپ لڑاؤ. ان کو تو میں نے کہہ دیا آہستہ سے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 40 دن تک جو شوہر کو پسند ہے اس کو کھلانا چاہیے غریب کو. اب مجھے تو پتا تھا میں کس علاقے میں بیٹھا ہوں، جیسے ڈیفینس کلٹن. تو میں نے کہا بی بی یہ بتائیں کہ 25 دن گزر گئے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا؟ تو کہا شیخ وغیرہ جو بھی کہے گا 4 دن تک تو کوئی ملا، اس کے بعد کوئی ملا ہی نہیں. پھر اب کیا کریں؟ کہا یہی تو پریشانی ہے. میں نے اس میں پریشانی کیا بات ہے، سارا سکھایا بتایا. تو کہ ان کے دین تو آسان ہے، فاتحہ دلا رہے ہیں سب پیٹ، تیجا، دسواں، 21واں، 40واں، برسی، شب برات کا حلوہ ہیں، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ نے 32 دانت اپنے توڑ دیے تھے، اور وہ بات واقعہ شوال کا، تم ایڈوانس میں شابان میں کھا رہے ہو حلوہ، انہوں نے 32 دانت توڑے. تم نے کون سا دانت توڑا ہے بھائی؟ تو 32 دانت توڑ، پھر ہم تمہاری اماں سے سفارش کریں گے پردے سے کہ بیچارے کو حلوہ کھلا دیں. ہم آپ کے علاقے میں گیا، آپ تھا ہی نہیں ادھر. واجا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. چھوٹا بچہ پکڑا گیا مووی بناتے ہوئے، امام صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا حرام ہے، پھر مسجد میں گناہ کا کام کرنا، مووی بنانا حرام ہے. اور وہ پھر بھی اس نے بچے نے مووی بنایا، پھر اور یہ الرٹ ہو گئے. اور پہلی دفعہ بیان میں مصباح ہنسے بھی نہیں، ہنسے. اچھا ٹھیک ہے. ٹریفک کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے جاؤ، میں نے کہا بھائی بس یہ یقین کرو اس میں اللہ کی رضا ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے خیر ہے. اگر ہمارے پاس پرچہ آ جائے کہ اس روڈ سے ہم گزرتے تو یہ تکلیف آتی تو ہم کیا کہتے؟ اللہ آپ کا شکر ہے. تو یہ جتنے ہیں نا، شب برات، پھر یہ ربیع الاول، ہر جگہ آپ دیکھو گے حلوے، یہ سب کے پیچھے پیٹ لگا ہوا ہے. جماعت کی نمازیں نہیں ہوں گی، ساری رات اشعار ہوں گے، جماعت کی نماز نہیں ہوگی. اپنی آنکھوں سے ایک علاقے میں دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر ہم نکلے ہیں اور سامنے ہی مسجد ہے، مسجد میں نہیں آئے، وہاں سے فجر کے بعد ختم ہوا، اپنے اپنے گھر چلے گئے. پتہ نہیں کیسا عشق ہے یہ. بہرحال تو ان کو الحمدللہ سمجھا دیا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کیسا چکر دیتے ہیں، پیٹ ہے یہ، کہ 40 دن تک ان کے پسند کا کھانا کھلاتے رہو. ایک آدمی جو ہے وہ اسی طرح مسجد میں، اس کے لیے وہ 40 دن کے لیے کھانا بھیجتے تھے. ایک دن وہ کسی ضروری کام سے گئے تھے تو ایک دوسرے صاحب کو ہی آ گئے اس مسجد میں، کھانا انہوں نے کھا لیا، مسافر تھے. تو اب یہ کڑکڑی لگ گئی کہ یہ کھانا تو 10 دن رہے گا، 10 دن کھا لے گا. حضرت مجدد فرماتے ہیں، غور سے سننا، لوگوں نے دوسرے دن دیکھا کہ مغرب کے بعد مسجد سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے. وہ اندر گھسے تو لنگی پہنی ہوئی جالی جو امام صاحب تھے، اور ہاتھ میں ڈنڈا، کبھی ادھر مار رہے ہیں، کدھر ادھر مار رہے ہیں، ہٹو ہٹو، جاؤ ان کو جا کے مارو، مجھے کیوں مارتے ہو؟ بڑی حالت خراب. لوگوں نے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم نے چکر باز کو کھانا دے دیا تو تمہارے رشتے دار روحیں مجھے آ کر مار رہی ہیں کہ میں کھانا ملا ہی نہیں. کہا تم بھائی تو پریشان نہ ہو، ان کو روکو روحوں کو کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے، ہم تمہیں کھانا دوسرا پہنچا دیتے ہیں. یہ اب حضرت نے کیا ترکیب بتائی ایک کو، اسی طرح حضرت نے وہ 10-20 دن تک اس نے خوب لوٹا. 21ویں دن جو ہے وہ پھر آیا، وہ ٹرے اس میں کپڑا ڈلا ہوا، کھولا تو اس کے اندر لال مرچیں پیسی ہوئی اور ثابت. کہیے کیا ہے نالائق؟ کیا اصل میں ابا نے میسج بھیجا ہے کہ 20 دن سے تم نے جو کھانا بھیجا اس میں مرچیں ہیں ہی نہیں، تب ہمیں صرف مرچیں بھیجو. ارے بھائی کیا کہہ رہا ہے، کبھی کہنے کی کیا بات ہے؟ آپ کو 20 دن ایسا مرغے اور چرغے اور تیتر اور بٹیر ملیں، اب جب ابا ناراض ہو رہے ہیں کہ میں مرچوں والا کھانا کھاتا ہوں، تم نے مرچیں کم بھیجی، تو اب تمہیں ایکسٹرا مرچیں تو ہمیں بھیجنی پڑیں گی نا. کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ دو بھائی اور آ گئے ڈنڈے لے کر، آپ کو چھوڑنا تو ہم نے ہے نہیں. آپ کہتے ہیں نا وہ کھانا اوپر پہنچتا ہے، کھاتے آپ ہیں پہنچتا اوپر ہے، تو وہاں مرچوں کے انتظار میں ابا ہیں، وہاں پر جنت میں مرچیں بھی نہیں ہیں اور کھانا بھی نہیں ہے، یہاں سے ہم بھیجتے ہیں. اب وہ معافیا مانگنے لگا کہ بھائی دیکھیں آپ کے ذریعے ابا کے پاس مال پہنچتا ہے، اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ پھر جو ایسی مرچیں کھلائی اور اوپر سے ٹھنڈا پانی، مفتی صاحب بس پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، بھاگ گیا وہاں سے. ایسے ایسے ڈرامے، ایسے ایسے ڈرامے. ایک بستی میں ایک امام صاحب تھے، بہت ہی نیک اللہ کے پیارے بندے، اب زمیندار بھی ان پر فدا، اور جناب ان کو اتنی عزت اور ان کو موٹر سائیکل ہدیہ کی دی. جعلی آدمی وہاں سے گزرا، دو تین دن جو عیاشی دیکھی اس نے، اس کو آگ لگ گئی، اور زمیندار بیچارہ جاہل جھپٹ اس کے پاس آیا، کہ یہ اپنے امام صاحب کو کون سے رکھا ہوا ہے؟ کہ کیوں، بہت نیک ہے. کہ نیک ہے، کلمہ بھی نہیں آتا ایسے تو. کہاں یہ لوگ تو بےچارے ایسے ہی ہوتے ہیں نا ذرا سا. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ آپ میرے ساتھ چلیے. وہ چلے وہاں پر، جو اللہ والے نیک عالم تھے امام صاحب. اس جالی نے کہا کہ امام صاحب وہ کیا کلمے والی حدیث پاک کیا ہے، حجاب والی؟ وہ تو اس نے سنا نہیں حجاب والی. تو امام صاحب نے حدیث پاک پڑھی، لا الہ الا اللہ لیس لا حجاب دون اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ کہ کلمے میں اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے. اس نے زمیندار کو آنکھ ماری، کہا دیکھ یہ ہے کلمہ اس کا. اب تو چودھری صاحب نے آستینیں چڑھا دی، کہ کیا کہا آپ نے ابھی ابھی کیا کہا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ. کہ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ لیس لا حجاب دون اللہ. اب جناب چودھری صاحب نے کہا آپ کا تو بدبختی کا وقت ہے، آپ کو کلمہ آپ نے غلط پڑھا. امام صاحب حدیث سمجھے نہیں سادے تھے، بھائی کلمہ کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ میں تو آپ کو حدیث پاک کا جملہ سنا رہا ہوں، کب کلمہ تو غلط پڑھ رہا ہے نا تو. چلو مسجد خالی کرو ہماری. اب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں امام بن کر کام کرتے ہیں، غلام بن کر تھوڑی کام کرتے ہیں. دو چار جوڑے کا سامان اٹھایا اور نکل گئے، یہ چوڑے ہو گئے. ساڈے پنڈ دے بڑے چودھری نے دینے بڑیاں بڑیاں زمین، یہ ٹریکٹر دے ٹیوب ویل دے پجامہ میرا ہے. یہ خوش ہو گئے، اب سب مجھے تو ہنسنے یار، بلی مر گئی ہے یہ. اب جب امام صاحب بیچارے غمگین جانے لگے کہ ایسا بیوقوف آدمی سمجھ ہی نہیں رہا بات کو، تو دیکھا کہ وہ جعلی آدمی ہنس رہا ہے، مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے، اور یہ سمجھ گئے کہ گڑبڑ کیا ہوئی ہے، اپنی بیوقوفی پر اپنی سادگی پر رونا آ گیا. آگے بڑھے تو گاؤں والے تین لوگ آ رہے تھے سامنے سے، کہ خیریت امام صاحب، یہ ہاتھ میں ہینڈ بریف کیس، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی ایک بہت نیک آدمی آ گیا ہے، اس کے بالوں میں اتنی برکت ہے کہ ایک بال جس کے پاس پہنچ جائے نا وہ اس کا گھر میں مال ایسے برسنے لگتا ہے. گاؤں والوں کو کیا چاہیے؟ وہ آئے امام صاحب کے پاس، السلام علیکم، ہاتھ چومے، حضرت ابھی ایک صاحب نے بتایا بہت نیک ہیں. کہ اس میں کیا شک ہے؟ کل سنا ہے آپ کے بالوں میں ایسی برکت ہے کہ جس گھر میں آئے دھن برسنے لگتا ہے. کہ تو اس میں کیا شک ہے؟ کہ پھر اپنا بال دیجئے. اب وہ زور لگا کے بےچارے نے ایک کاٹا بال، دوسرا کاٹا، تیسرا کاٹا. وہ گئے آگے جناب، تو چومتے ہوئے بال کو جا رہے ہیں، چھ دیہاتی آ رہے تھے. کہ کیوں ہویا جناب؟ اور ہونا کیے جناب، یہ خزانے برسنے کی چیز ہے یہ. کہا کیا مطلب؟ کہا نئے مولانا ہے، اس کے بال میں ایسا اثر ہے کہ خزانہ برسنے لگتا ہے. کہا اوئے سچی؟ کہا ہاں سچی. دیکھو یہ بھی لینے جا رہا ہے، وہ پہلے نکلے بات شاباش لے والے دن برسے گا، دن برسے گا. جاؤ جاؤ شاباش، جاؤ جاؤ بھائی، جاؤ جاؤ. تو جناب وہ چھ گاؤں والے آئے، کھٹ کھٹ کھٹ. اب وہ بال کھینچنے میں کوئی آسانی تھوڑی ہوتی ہے. اب یہ چھ لوگ گئے تو سامنے دس لوگ آ رہے تھے. کہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس کے بالوں میں یہ تاثیر ہے کہ جس گھر میں بال پہنچ جائے وہ لکھا پتی ہو جاتے ہیں. کہ پھر گائے وائے سب کچھ بھی نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا واقعی؟ کہا واقعی. وہ جناب ہوتے ہوتے آدھے گھنٹے میں سراجا گندا ہو گیا پورا، اور تکلیف الگ. اگلے دوسرے گھنٹے میں سر بھی پورا گنجا ہو گیا. اب انہوں نے کہا اب بال دو نا، تو پھر مونچھیں تو ان کی بڑی بڑی ہوتی ہیں. اب جو مونچھوں کے بال کھینچے ہیں، دو گھنٹے کے بعد گاؤں چھوڑ کے بھاگ گیا. اور امام صاحب چودھری صاحب کے پاس آئے، بے وقوف، میں تو حدیث پاک سنا رہا تھا کہ کلمے کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، تم جائے لو سیکھو تو صحیح، دیکھو کیسا بھاگا ہے خود وہاں سے. اس کے بعد ٹھاٹ سے اس گاؤں میں بیٹھ کے بیان کرتے تھے ماشاء اللہ. یہ آگے سنیے آپ. اچھا یہ تو دوسری بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ نبی رحمت سے کہلا رہے ہیں, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب خزانے شریعت اور طریقت. اللہ تعالیٰ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے مگر بواسطہ نبوت کے, کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو, آگے شاید لکھا ہوگا, لکھا ہے, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. دیکھیے کیا شان ہے کہ گناہ گار کو اللہ فرما رہے ہیں, علی انفسہم کو بھی یائے نسبتی لگا کر اپنا فرما رہے ہیں, گویا اپنی ذات پاک سے لگا رہے ہیں, گناہ گار بندوں کو بھی میرا فرما رہے ہیں. آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے باوجود گناہوں کے ان کو اپنے سے جدا اپنی نسبت قائم رکھی, اپنی بندگی سے نہیں نکالا. کل یا عبادی فرمایا, اے نبی رحمت میں اپنی رحمت کا اعلان تو کر رہا ہوں مگر کس کے واسطے سے, جو خود سراپا رحمت ہے, رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ کہلا رہے ہیں کہ اے نبی رحمت آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ میں ارحم الراحمین ہوں اور آپ رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ, میں اپنی رحمت کو نبی رحمت کے واسطے سے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے بندوں کو دگنا مزہ آئے گا, اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے سے وہ میری رحمت کے اور زیادہ امیدوار ہو جائیں گے. میری رحمت اور نبی کی رحمت دو رحمتوں سے مل کر شراب محبت, شراب رحمت اور تیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. وہاں منصور صاحب شیخ الحدیث پیٹر میرزبرگ حضرت کے خلیفہ, نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں, میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو. یہ بڑا عجیب و غریب مضمون ہے, اس سے ہماری مایوسی ختم ہو جائے گی. جو ہمیں یہ ہے کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں کیسے معاف ہوں گے, کیسے اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ میں معافی مانگوں, شرم آ رہی ہے. پر نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا تو کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ. اللہ نیکوں کے بھی اللہ وہی ہیں اور گناہ گار کے بھی اللہ وہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب اور مرشد کی محبت کی شراب جب دونوں مل جاتی ہیں تو نشہ تیز ہو جاتا ہے. اصلی مرشد تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنایا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ تو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں, سارے عالم کے لیے نبی ہیں. تو ارحم الراحمین بواسطہ رحمت للعالمین اپنی رحمت کا اعلان فرما رہے ہیں. چونکہ میں تو عالم غیب میں ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں بندوں کے, میرے آثار و نشانات سے بندے مجھے پہچانتے ہیں, لیکن میرا نبی تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے, یعنی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, ان کی رحمت و شفقت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو رحمت للعالمین کی رحمت کو دیکھ کر ان کو ارحم الراحمین کی رحمت کا یقین ہو جاتا ہے. واہ, اس لیے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے گناہ گار بندو. کیا رحمت ہے کہ گناہ گار بھی فرما رہے ہیں اور میرے بھی فرما رہے ہیں, یا نسبتی لگا رہے ہیں, یا عبادی الذین, یا نسبتی لگا رہے ہیں. تو یا کیوں لگایا؟ واہ, یا نسبتی لگا کر اللہ تعالی نے مزہ بڑھا دیا کہ اگرچہ یہ نالائق ہیں مگر میرے ہیں. کاش یہ مضمون ہم دل لگا کر سنیں اور پڑھیں نا, میں بھی ہوں تو اللہ سے ایک محبت بڑھ جائے گی. دیکھو بھائی, لیاری سے ہم لوگ چلے, ٹریفک جام ٹریفک جام ٹریفک جام. پہلی دفعہ میرا دھیان گیا بھی بہت عرصے کے بعد ہوں, اور رات کو تو پتہ نہیں کتنے برسوں کے بعد گیا ہوں. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور, اور میرے خیال میں شاید وہ علاقہ بینکوں کا علاقہ ہے, شاید بڑی بڑی بینکیں اور ڈپارٹمنٹل اسٹور. پھر وہاں دوست بتا بھی رہتے ساتھ ساتھ میں کہ کیا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں, کس طرح ہے, کیا ہے. دبئی اور قطر اور مسقط, ان کے ٹکر پر ایک بہت بڑا انہوں نے دکھایا, سپر مارکیٹ دکھایا جس میں کئی سپر مارکیٹ ہیں, جس میں کئی ہوٹل ہیں. وہی جو دبئی کی بات بتاتا ہوں نا, کہ صبح نکلے 10-11 بجے اور رات کو 11 بجے واپس آئے, گھوم رہے ہیں، کھلونے، جھولے، گیمز. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رنگین کر دیا ہے. میں دوبارہ حدیث پاک کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا ہے ایک پردے سے، ڈھانپا ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر دنیا کے اس میں اوپر جو ہے وہ ایک پردے پر پردہ لگا دیا دوزخ پر، اور اس پردے پر ننگی فلمیں، نیٹ، فیس بک، زنا، بدفیلی، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، وقت کو ضائع کرنا، ویڈیو گیم، سارا دن گھر سے باہر رہنا، پورا 10 گھنٹے موسیقی سننا، نامحرم کو دیکھنا، بدماشی کی جگہ پر جانا، تو اس ڈاکے سے، سود سے، رشوت سے سب میں چمک دمک ہے. اب اس نے چھلانگ لگائی، یعنی کہ اس پہ عمل کیا غلط چیزوں پر، سیدھا دوزخ میں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے اس پردے سے، جس پردے کے اوپر گناہ چھوڑنے کی تکلیفیں نظر آتی ہیں. تو آدمی دنیا کی چمک دمک کی فکر کر کے اور چھلانگ لگاتا ہے دوزخ میں، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، پردہ چاک ہوتا ہے جنت میں. بھائی بچوں کو بٹھاؤ، کیا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ معاملہ ہے. اب میرے بچے بےچارے ایسا سے کمتری کا شکار ہو جائیں گے، گنجائش نہیں ہے، لیکن ہر بار اسکریچ کریں گے کریڈٹ کارڈ کو. بھائی ہم سے پوچھو نا، یہ دبئی اور یہاں جو اللہ بھیجتے ہیں، یہاں جو لوگ آتے ہیں، ہم سے پوچھو کیسے کیسے قرضے میں ڈوبے ہوئے، کیوں دعا لے رہے ہیں. اب ان سے پوچھ، ایک صاحب ابھی چند دن پہلے آئے تھے، پتہ نہیں 7 یا 8 سال سے سود دے رہے ہیں، جتنا لیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دے چکے ہیں، اب تک وہ سود پلس کمپاؤنڈ انٹرسٹ سر پر کے اوپر ہے، سر کے اوپر ہے، نیند نہیں آتی، کیسے قرضہ اترے گا. کیونکہ سامنے ڈاکیومنٹ جمع کرائے ہوئے فلیٹ کے یا کسی اور کے، اس کا کیا ہوگا. ایسی بے بسی ہے. اس وقت جب خرچہ کر رہے تھے خیال نہیں آیا، جب رشوت لے رہے تھے، سود لے رہے تھے، خیال نہیں آیا. بچوں کی خوشی زیادہ ہے یا رب کی خوشی زیادہ ہے؟ ہم سے پوچھو کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اولاد نہیں ملا، 15 سال 18 سال اولاد نہیں ملا. اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے، تو جس رب نے اولاد دیا اس کی مانے یا اولاد کی مانے؟ یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور اتنا بڑا کھل رہا ہے، تو میں نے کہا پھر پارکنگ کا شیخ پوچھو ہی مت، کیونکہ ان کے جاننے والے ہیں تو اس کو پتا ہے، کہ اتنی بڑی پارکنگ ہے پوچھو ہی مت، بس صبح آؤ، رات کو جاؤ، نمازوں وغیرہ کی کیا مسئلہ ہے، بد نظری کرو، موسیقی سنو، میوزک والے جھولوں پر جاؤ. ہر وقت اولاد کی فکر لگی ہے، بیوی کی فکر لگی ہے، بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے بیچاری. اب باہر جا کے کچھ دیکھے تو صحیح. ابھی میں آ رہا تھا تو ٹیلی فون میں ایک دوست نے بتایا کہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ باہر ملک جا رہے تھے، بیوی اور ایک یا دو بچے یا میاں بیوی، میں نے پورا سمجھا نہیں ٹیلی فون پر. تو یہاں آئے تھے تو میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ شریعت کا کیا مسئلہ ہے باہر جانے کے بارے میں. پھر ایک پیپر ہمارے پاس ہے جو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی نصیحتیں ہیں، وہ ان کو دے دیا. کل آج ان کا یا جو کل گزر گیا ان کا آخری دن تھا جانے کا ویزا کا، تو انہوں نے، میرے دوست نے بتایا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، کہ میں نے بیوی کو پرچہ پڑھایا، بیوی نے پرچہ پڑھ کر کہا مجھے پاکستان چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے، مجھے یہیں اپنے ساس سسر کی اور ان سب کی خدمتیں کرنی ہیں. شوہر نے کہا میرا بھی دل یہی کر رہا ہے، ویزا ایکسپائر ہو گیا، گئے ہی نہیں. اب یہ ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی ہے، وہ آسمان کی عطا ہے. ہم سے پوچھو نا کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں، بیوی نہیں مان رہی. کیوں؟ کہ بیوی کہتی ہے مجھے ساس سسر کی خدمت کرنی پڑے گی، یہاں کون مہمان آتا ہے، مہمان آئیں گے خدمت کرنی پڑے گی. بیوی عبادت سے ثواب ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. یہ بوڑھے ساس سسر سے جنت میں لے جائیں گے؟ جناب کل کو تو بھی بوڑھی ہوگی، تیرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر چلا جائے گا، تب تجھے پتا چلے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں ساس سسر کی، لیکن ساس سسر دیکھ رہے ہیں آتے ہی علیحدگی کی فکر کر رہی ہے. تو حضرت فرمایا اپنی غلطی کو بھی تو سوچو. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک ابھی رشتے کی بات تھی کہیں، تو بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، جب رشتہ آ رہا ہے تو ناک اونچی ہو رہی ہے. کہ آپ کے گھر میں ممبر کتنے ہیں؟ 6. کہ ہم یہ رشتہ منظور نہیں کرتے. کیوں؟ ہماری بیٹی کو 6 کی خدمت کرنی پڑے گی. سامنے والا بھی کوئی چکر واسطہ کا، اس وقت آپ کی بیٹی جس گھر میں رہ رہی ہے وہاں کتنے لوگ ہیں؟ کا 17. وہ 17 کی خدمت 20 سال سے کر رہی ہے، اور یہاں 6 کی خدمت کرتے ہوئے نہیں، میری بیٹی راج کرے، ایسا گھر چاہیے جہاں ساس کا آخری اسٹیج چل رہا ہو اور پھوک سے اڑ جائے اور سسر کلٹی ہو چکا ہو، بھائی بہن اس کو کوئی بھی نہ ہو، اس کو کہیں داخل کرا دیا میں. ایسا یہ اللہ سے دوری، یہ ایجوکیشن، یہ نیٹ، یہ کیبل، جس کو ہم نے نعوذ باللہ خدا سمجھا ہوا ہے. اب کوئی نیا آپ نہیں کہے گا یہ تو خطرناک جملہ بول دیا اس نے. قرآن پاک کی آیت سن لیں آپ, افرئیتا من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو خدا معبود بنایا ہوا ہے. ہو ہوا, حرام خواہشات, الہ, معبود بنایا ہوا ہے. کہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں, قرآن پاک کی بات ہے. بس ارے بھائی, میں ہوں یا میری ماں بہن بہو بیٹیوں یا آپ ہیں, ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم کی. میرے بھائی, میری بہو بیٹیوں, میری ماؤں جو بیان سن رہی ہو, آگے تک اس کو پہنچاؤ اس جملے کو کہ عیش تو آخرت کا عیش ہے. یا عام بو, پھر دیکھو کیا وہاں عیش ہوتے ہیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے جنگ خندق میں, غزوہ خندق میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, بہت بھوک برداشت نہیں ہو رہی. اللہ اکبر, جن کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں بنائی گئیں, جن کے لیے دنیا میں نعمتیں بکھیر دی گئیں, اس اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے اپنا شکم مبارک دکھایا, دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ نعوذ باللہ کوئی کہانیوں کی دنیا ہے. یہ اصحابہ نے کہا آپ دعا کر لیجئے, اب آپ بتاؤ کسی آدمی کو, آپ بتاؤ جسے دین کی سمجھ نہ ہو اور عزیز اللہ سو رہا ہوں. اب تمہیں اتنا عرصہ میں نے ڈانٹا نہیں ہے, اب یاد رکھنا اب ڈانٹ پڑے گی, دیکھ لینا. آپ معاف تو کر دیا لیکن میرے خیال میں 25 مرتبہ ہو چکا ہے آپ کو میں نے ڈانٹا نہیں, اب میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو میں. یا اوپر چھت پر جو ہے وہ بالکل اوپر چھت پر ٹینکی ہے پانی کی, وہاں جا کے سو جایا کریں. بس چاروں طرف مسجد اختر لکھا ہے, مزے سے نیند آئے گی. اب آپ بتاؤ کیا دعا ہونی چاہیے. ٹھیک, جو اگر عقل نہیں ہے تو, اے اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آپ نے منو سلوا اتارا, میں تو آپ کا لاڈلا ہوں, میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے جنت کی بریانی بھیج دیں. کیا ایمان ہے, جنت سے بریانی آتی نہیں آتی, خدا کی قسم آتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. عیش تو آخرت کا عیش ہے. یہ تو ایک ثابت کرو دنیا میں ایک آدمی جو جس کی سب تمنا پوری ہوئی ہوں. وہ بکواس لکھتے رہے اپنے اس پر کہ محبوب آپ کے قدموں میں منٹوں میں کروڑ پتی بنیے, ہر خواہش پوری ہوگی. بکواس ہے, ہر خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. اتنا فرق ہوگا کہ جب ہم نیک بن جائیں گے تو اللہ سے حرارت میں راضی رہیں گے, جو جنت سے بڑھ کر مزہ ہے. ایک جالی جالی لوگ اپنے دادا بابا جو بھی کرے گا ان کی روح بلواؤ. وہ ایک بچہ وہاں آ گیا, لوگ بیٹھے ہوئے 25-30, کہا حضرت مجھے اپنے دادا کی روح بلانی ہے. کہا 500 روپیہ نکال بچہ. بےچارے نے 500 روپے نکال دیے بچے نے, اس کو پہلے ہی اس کے شیخ نے پڑھ کے بھجوا دیا تھا, ساتھ میں 10-15 لوگ اور بھی گئے تھے, 20-25 لوگ وہاں بھی تھے. تو اس نے پھو اندھیرا کیا اور یہ وہ, کہا اب تمہارے دادا کی روح آ گئی, جو دادا سے سوال جواب کرنا ہے کر لے. بچے نے کہا دادا آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا ہاں میرے پوتے بول, بہت خوشی ہو رہی ہے تیرے سے بات کر کے. کہ دادا ایک بات یہ بتا دیں, آپ جب ابھی تک مرے ہی نہیں ہیں تو آپ کی روح کہاں سے آ گئی, پھر اس کی کیا پٹائی ہوئی ہوگی وہ آپ خود سمجھ لیں. بھائی عیش آخرت کا عیش ہے. اور دیکھو حضرت سلطان, اب وقت نہیں رہا, حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے بلخ کی سلطنت اللہ پر فدا کی. جا کر دیکھ لیجئے ان کا ذکر قرآن پاک کی تفسیروں میں, حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا مشکات کی شرح مرکات 11 جلدوں میں, اس میں ان کا ذکر ہے. اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے بعد. جنت سے بریانی آ گئی, پورا جنت خوشبو سے مہک اٹھا. بادشاہت قربان کی, معمولی بات تھوڑی, بادشاہ سلطنت قربان کی اللہ کے لیے. اور جا کے اللہ کے عشق میں نکل گیا آگے. اس بستی میں, اس جنگل میں ایک بیچارہ تھا جس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں گھاس چھیلتا ہوں اور جو ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں آپ کو یاد کرتا رہوں, مجھے تو چٹنی روٹی آپ دے دیں. اس کے لیے چٹنی روٹی آتی تھی. جا کے مفتی اعظم سے بھی یہ واقعہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا کمزوریاں زیادہ ہیں اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی جادوگر ایسے آنکھوں کو شوبدہ بازی کر کے اور ایک باکسے کے اندر کسی مرد کو بند کر دیں اور پھر تلوار کے 20 ٹکڑے کریں اس کو, آدمی زندہ نکل آیا, یہ سمجھ میں آ جائے گا. نظر بندی وغیرہ سب یہ نہیں, واقعی ایسا ہی ہے. کیا کمال کی بات ہے. تو اس کی آنکھیں پیچھے لگا کر دکھا پھر میں مانوں گا, یا دو اور پیچھے لگا دے تاکہ بیک ویو بھی آتا رہے, بےچارے کو کوئی دشمن حملہ کرنا ہو تو اس کے سامنے بلنک ہونے لگے کہ پیچھے دشمن آ رہا ہے. دو کان میں کبھی سنائی کم دیتا, ایک کان یہاں ایک کان ناک پہ لگا دیں, یہ کیا ہے دو کان دائیں بائیں. تو وہ رونے لگا بوڑھا گھاس والا, کہ یا اللہ مجھے آپ چٹنی روٹی دے رہے ہیں اور بریانی ان کو بھجوا رہے ہیں. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو غیبی آواز آئی, تو نے مجھ پر چار آنے کی چابڑی اور ایک آنے کا کھرپا فدا کیا تھا, وہ جا دیکھ کونے میں رکھا ہوا ہے, اب چٹنی روٹی بھی تجھے نہیں ملے گی, جا وہ کھرپا سنبھال, گھاس جا کر کاٹ. ارے بیوقوف, جیسی ہماری قربانی, جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی. بیوقوف, اس نے بلک کی سلطنت قربان کی, آسان بات ہے. تو نے ہماری راہ میں چھ آنے کی کھرپی, چھ آنے کی چابڑی اور دو روپے دو آنے کا کھرپا تو نے دیا ہے. تو رونے لگا کہ بات سمجھ میں آ گئی. دیکھو تو صحیح, آپ کے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں آئیں. یہ ہم اگزام حال میں, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لینا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ای میل آتا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں, بیوی نہیں آنے دے رہی, کہ مجھے یہیں چھوڑ دو, کیونکہ اس کو گاڑی سکھائی اور وہاں کے رائٹس ایسے ہیں کہ آپ کچھ بول نہیں سکتے. گاڑی سکھا دی, جاب بھی کرنے, یہ خرچہ پورے نہیں ہو رہا, بلکہ عورتوں کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے. تو عورت آنکھ دکھا کر کہتی ہے چل وے, میرے ٹکڑوں پر پلنے والے بڑا ہے, مجھے آنکھیں دکھانے والا, چھوڑ مجھے ابھی. یہ ایک امریکہ سے ای میل آیا تھا, جب پرانے وہاں پر میں نے ڈرائیونگ کے نقصانات بتائے تھے عورتوں کے, تو وہاں سے ام عدنان کا آیا تھا ای میل, اور اس میں لکھا تھا کہ یہ ہیں, اور کہا اس کی وجہ سے عورتیں اور شیئر ہو گئی ہیں, کہ جب تنخواہ ہم نے جب ہم نے اسکول میں فیس ہم نے بھرنی ہے, بچے کا پک اینڈ ڈراپ ہمارا ہے, جب ساری چیزیں ہم لیتی ہیں تو تمہاری ضرورت کیا ہمیں. کہا انہوں نے بتایا, پتہ نہیں کتنی مسلمان بیٹیاں تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں, شوہر کو چھوڑا ہوا ہے, کیا آپ نخلے دکھاتے ہو. تو اس پر میں بتا رہا تھا کہ بھائی دیکھو, وہاں سے فون آتا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں, اب مجھ سے رہا نہیں جاتا, میری بیٹیاں جوان ہونے والی ہیں, بیٹے مانتے نہیں ہیں, برائیوں میں مبتلا ہیں, ڈرگس وغیرہ میں, اب ایک مصیبت کھڑی ہو گئی, بیوی نہیں مانتی, کہتے مجھے چھوڑ دے, مجھے نہیں جانا پاکستان, کہ وہاں پر وہی پھر زندگی اور خدمتیں اور خاندان کے جھگڑے کو نپٹانا, مہمانوں کا آنا. لے بھائی سنیے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان وسیع رہا ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دسترخوان وسیع رہا ہے, اللہ والے ان کے غلاموں کا دسترخوان وسیع رہا ہے. ان کی نظر آسمان پر ہوتی ہے, آسمان والا کھلانے والا ہے حضرت والا. چنانچہ جب ساؤتھ افریقہ جاتے تھے, ایک وقت میں اللہ تعالیٰ حضرت کے دسترخوان پر 500-500, 800-800 لوگوں کو کھلاتے تھے کھانا. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے نا بھائی. سنی سنائی بات ہو تو چلو, آپ کچھ اور بولیں. جن آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ معاملہ, ہمیں پتا ہے, اور اس میں بھی آپس میں محبت میں لڑ رہے ہیں کہ آج دوپہر کا کھانا میرا ہوگا. وہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی لکھا دیا مولانا یونس پٹیل صاحب کو, کہ بھائی میرا حصہ بھی ڈال دو گا, کیوں حصہ ڈالوں. محبت میں سے حضرت والا کو میں سر میں مالش کر کے آتا تھا, تو رات کو دیر ہو جاتی تھی, باہر دیکھا 3-4 لوگ 5 لوگ کھڑے ہیں, میں پتا نہیں کیوں کھڑے ہیں, فوراً میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ لگا کر داڑھی پر, چہرے پر, سر پر ڈال رہے ہیں. اور میں نے کہا اچھا میں کیوں چھوڑوں, اب میں خود اپنے آپ کو لگاؤں. حضرت کا کھانا پہلے دن میری ڈیوٹی لگی کہ حضرت والا کے پلیٹ میں کھانا میں رکھوں گا, تو مجھے تو پتا ہے حضرت کی خوراک کتنی ہے, تو میں نے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی پلیٹ میں کھانا ڈالا. میں بالکل اسی طرح میں یہاں بیٹھا ہوا تھا نیچے, حضرت والا یہاں تشریف فرماتے, تو میں نے حضرت کی پلیٹ میں ڈالا کھانا, سامنے مفتی صاحب کھڑے تھے اور ایک عالم اور کھڑے تھے, مجھے اشارہ کیا اور ڈالو. میں نے کہا مجھے پتا ہے نا حضرت کتنا کھاتے ہیں, اور کیسے رکھوں پلیٹ میں. میرا تو پہلا اس طرح کا سفر تھا, 1995 کی بات کر رہا ہوں, تو جو بڑے مفتی صاحب مولانا حسین بھیا صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہو گئے, بہت مزاحیہ تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. کہا زیادہ ڈال اس میں, اشارے سے حضرت کے سامنے کون بولے. میں نے کہا حضرت جتنا کھاتے ہیں, داڑھی وقت تو باہر نکل, تجھے جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ کر. اب حضرت کے میزبان, اب مجھے سمجھ میں نہ آئے میں نے کھانا زیادہ ڈالا اس میں, حضرت بھی خاموش, پتہ نہیں کیا بات ہے. پھر حضرت تو اتنا ہی کہیں گے, جو ہم نے اپنے پلیٹ میں نکالا اس کو ہم نے صاف کرنا ہے, پلیٹ پوری صاف کرنی ہے, سنت ہے یہ. جس نے ہمارے پلیٹ میں ڈال دیا وہ اب اس کے ختم کرنے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو پتا چلا کہ بعد میں اس پلیٹ پر حضرت کا حملہ ہو گیا, کہ بھئی وہ کہے مجھے دو وہ کچھ, مجھے تو 8-8 10-10 لوگ حضرت کے خادم ایک جگہ بیان کرنے گئے, اور انہوں نے کہا اکرام کا, ہمارے شیخ اکرام کو منع کرتے ہیں خاص, صرف بیان. تو وہ بیان کر کے جب نکلے تو مدرسے کے جس مدرسے میں بیان تھا اس کے بڑے ایک نان لے آیا حضرت کے خادم کو, اور نام لے آیا کہ اس میں سے کھا لو, پھر ہم لوگ اس میں سے کھائیں گے نان میں سے. اب کیا آدمی منع کرے, کہاں اللہ والے کہاں ہم خدام. تو آخر اس نے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی لیبل ہے, اللہ کی عطا ہے, بہت بڑا مدرسہ, بخاری پڑھ رہے ہیں وہاں پر لوگ, وہاں کے محتمم صاحب یہ کھڑے ہوئے ہیں, تو آخر روٹی میں سے تھوڑا ٹکڑا جو ہے وہ حضرت خادم نے لے لیا. بھائی یہ جو نیک گمان کرتے ہیں ان کو اس کے حساب سے ثواب ملے گا, جو جس سے جتنا نیک گمان رکھے گا. میرا گمان کیا ہے, الحمدللہ سب اللہ کے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر شخص سمجھے کہ اللہ کا پیارا میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے, اور میں یہ سوچوں کہ اللہ کے پیارے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال تو جب دیکھا حضرت کے خادم نے کہ بڑے بڑے علماء اور شیخ الحدیث اور یہ سب وہ نان میں سے لے رہے ہیں, ان کے علم کی کوئی کمی ہے؟ بہرحال پھر اس خادم کے ساتھ جو گاڑی چلانے والا تھا اس کے پاس بھی نان لے آئے کہ تھوڑا سا تم کھاؤ. وہ تو اپنے چکر میں تھا کہ کسی طرح نکلوں, اس کو تو خیال ہی نہیں رہا, کھایا. وہ خادم بتاتے ہیں کہ وہ جو روکھا نان اتنا کھایا نا, ایسا لگا کہ دل میں نور جا رہا ہے. اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہدیے کی کوئی چیز آئے نا تو چھوڑنا نہیں, کچھ بھی اس میں سے لے لو کیونکہ وہ فوراً نور بن جائے گا. وہ سوکھا نان کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ آپ, لیکن اخلاص ان کا, ان کی تڑپ. بہرحال تو بعد میں پتا چلا کہ اس کی وجہ سے حضرت کی پلیٹ میں زیادہ ڈالتے ہیں. ایک دفعہ تھوڑا کم ڈلا یا کیا ہوا, تھوڑا بچا. پھر میں حضرت کے ہاتھ دھلا کے جب باہر گیا تو بڑے بڑے علماء میں جنگ چل رہی ہے. جنگ کا مطلب سمجھا کریں, محبت, ہنسی مزاح. وہ کہتا ہے میں لوں گا, وہ کہتا ہے میں لوں گا. ہے تھوڑا سا بچا ہوا. بہت بڑے مفتی صاحب آ گئے وہاں پر, سب چپ ہو گئے. کہا مجھے تو پلیٹ. اب کیا بولیں گے, مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی. وہ پلیٹ لے کر دیکھ کر رکھی ہے, کہا حضرت وہ کچن میں رکھی ہے, ڈھکن اٹھاؤ, ہٹا کر اس میں ڈال دیا. کہ لاؤ چمچہ لاؤ, میں خود ملاؤں گا. خود ملا کر کہا اب سب کھاؤ. نواب ہو تم لوگ کھاؤ گے, دوسرے نہ کھائیں. عجیب مزے کی باتیں. ہم جا رہے ہیں عشاء پڑھ کے واپس آ رہے ہیں بیان کے بعد, تو مولانا مفتی حسین بھیا صاحب اپنے گھر کے کچن میں لے گئے. کہا فیروز بھائی یہ فریج میں یہ ہے, جوس ہے, یہ ہے, رات کو اگر آنکھ کھلے تو تم بے دھڑک لے لینا اس میں سے. ٹھیک, سارے مہمانوں کا انتظام ہوا, لوگ بہت زیادہ تھے, مسجد کا مہمان خانہ کھلوایا گیا. پھر میں نے کہا حضرت آپ کہاں سوئیں گے؟ وہ ان بہت مزاحیہ, بہت نیک اللہ والے. ابے طبی سے تو کم بات نہیں کرتے, تیرا کیا واسطہ, گھر میرا ہے تیرا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت صرف اتنا بتا دیں آپ کہاں سوئیں گے. نہیں بتا تو کیا کرے گا اب. حضرت جگہ تو بتائے نا. تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایسی لگ رہی تھی, تو میں نے کہا آپ یہاں سوئیں گے. ٹالنے کی کوشش کی, پتا چلا بغیر تکیا اور بغیر غلاف. میں نے کہا حضرت میں ایسے نہیں سو سکتا, یہ غلاف اور تکیا آپ لے لیں. تو پھر وہ گئے ڈھونڈ ڈانڈ کے ایک تکیا اور غلاف لے آئے. میں سو گیا. میری آنکھ زیادہ تر اس طرح کھلتی نہیں, اس رات کو آنکھ کھلی. کچن کے اندر دروازہ نہیں تھا, پردہ لٹکا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ پانی پی لوں, تو اس وقت پتہ نہیں کیا تھا, شاید جوس کی بھی تمنا تھی. عجیب شیک بناتے ہیں وہاں تو مزیدار. بہرحال وہ کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے. تو میں اندر جیسے ہی داخل ہوا کچن میں تو ایسا لگا کہ پردے کے پیچھے ٹیبل کرسیاں رکھی ہوئی ہیں. تو شک پڑا کہ بھائی کوئی بات ہے. سو گیا میں ایسے ہی. فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کچن سے یہ لے لینا وہ لے لینا, وہ تو کچن کا راستہ ہی جو ہے وہ بند تھا, پردے کے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی تھی. ایسے کر کے ہم گھر داخل ہوئے, سیدھا کچن میں لے گیا. میں حیران, میں نے کہا حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے باقاعدہ ہاتھ بھی لگایا, وہ ٹیبل اور کرسیاں تھیں. تجھے پتا نہیں ابھی تبھی تو کوئی مسئلہ ہی تھا. ابھی جنات ہیں ہمارے گھر میں, انہوں نے راستہ بند کر دیا ہوگا. حضرت کی چائے بنا رہے تھے دودھ پتی, میں نے ہاتھ رکھ دیا اوون پر بند کرنے کے لیے. میں نے کہا پہلے مجھے بتائیں مسئلہ کیا تھا. کہا بھائی تجھے بتا رہا ہوں جن تھا. میں نے کہا میں آپ کو حضرت کی چائے بنانے ہی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے میں جا کے حضرت کو شکایت کرتا ہوں. میں نے اچھا حضرت نے کہ بتائیں تو اسے کیا بات کیا ہے مہربانی کر کے. بہت مشکل کے بعد بتایا کہ وہ مہمان زیادہ آ گئے تھے, ایک کمرہ جو گھر والوں کے لیے تھا وہ میں نے کھلوا لیا تھا, تو میری بیٹیاں اور بیوی کچن کے فرش پر سوئی تھی بغیر بستر تکیے کے. اس لیے ہم نے ٹیبل کرسی رکھ دیے تھے کوئی نامحرم نہ چلا جائے. ہمیں کیا معلوم کہ اللہ والے کیا ہیں بھائی, ہمیں کیا معلوم کہ قرآن پاک میں اللہ والوں کی قیمت اللہ کیا فرما رہے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا کیا معلوم. ہم اپنی ڈاکٹری سے, انجینئرنگ سے, ایم بی اے سے نکلیں تو صحیح کچھ تھوڑا. کون شریعت میں بتائے گا کہ نوکری چھوڑ دو, ڈگریاں زیادہ مت لو, ڈاکٹری مت کرو, انجینئرنگ مت کرو. ایک حکم ہے, تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر اپنے رب کو نہ بھولو. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیں, اپنا خاص تعلق اللہ نصیب فرمائے. مضمون یہ معافی کا انشاءاللہ تعالی, کل طویل مضمون ہے یہ. یہ آپ ملو نا ہمارے دوستوں سے بھائی، جب آپ کو پتا ہے کہ دفتر میں بےہدا کپڑے لڑکیاں پہنی ہوئی ہیں تو آپ کو پہلے مجھے شیخ کو بتاؤ کہ آپ گئے کیوں وہاں؟ گئے تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں مر جاؤں گا لیکن بد نظری نہیں کروں گا، پھر تو حالات ظاہری بات ہے ایسے ہی آتے ہیں، کوئی دوسرا پڑھ نہ لے اس لیے پھاڑ رہا ہوں. تو یہی تو ابھی بھی بیان کے آخر میں کیا جملہ کہا کہ اگر ہمیں اللہ کا پیارا بننا ہے، آنکھ بچائیں، دل بچائیں، جسم بچائیں، مولا کو نہ پائیں تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. یہی تو تین چیزیں ہیں جس سے ہم بچتے ہیں، بچتے نہیں ہیں اور پھر گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں. شادی شدہ جوان بیٹیاں زنا میں ڈوبے ہوئے، اللہ بچائے پروردگار. وہ آؤ نا، آ کر دن میں کیوں نہیں آتے ہو؟ اتنے اتنے دوست اور مفتی صاحب بیٹھے رہتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے رہتے ہیں الحمدللہ ماں فیاض، صبح 8 بجے آ جاتے ہیں اللہ کے کرم سے، ایک دن دن کے علاوہ اور کتنا کریں آپ بتاؤ. رات کو عشاء تک ماشاءاللہ یہ لوگ سب بیٹھے رہتے ہیں. اب کوئی پوچھے ہی نہیں تو بھائی پوچھنا ہے کہ میں نظر کی حفاظت کیسے کروں، ہاتھ سے جوانی برباد کرتا ہوں، بیوی کے لائق نہیں رہوں گا، دماغ میرا ڈیمیج ہو جائے گا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. تو اس کا علاج ہے نا شریعت سنت کی روشنی میں. کاروبار کی پریشانی اللہ دور فرما دے. گھر پر والدہ پھپھی آ گئی تھی اس لیے میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے. محمد سعد میمن کون ہے بھائی؟ محمد سعد میمن کتنے دن؟ ہاں 3 دن. ماشاء اللہ، پتا ہے نا کہ جو وقت لگاتے ہیں قرآن پاک صحیح کرانا، اذان اقامت نماز صحیح کرانا، بس ٹھیک ہے، بہت فائدہ ہوا، دل نور سے بھر گیا. شاباش، میرے لیے بھی دعا کرو بھائی. اویس احمد، اچھا وہاں شاباش. السلام علیکم ورحمۃ. 13 ممالک میں 92 جگہ مجلس سنی گئی الحمدللہ، اور خواتین نے اپنے موبائلوں سے 201 گھروں میں بیان سنایا. ڈاکٹر فاض کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، خضر زبیری کی طبیعت ناساز ہے، اہلیہ عبد المجید بیٹے محمد حمزہ کی طبیعت بہت ناساز ہے. اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، عافیت سے رکھے. عاطف نے شارجہ سے دبئی جاتے ہوئے بیان سنا. اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں، مجھے پہلے اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے. اللہ ہم میں سے کسی مسلمان سے ناراض نہ ہوں.